إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
إن للمتقين عند ربهم جنات النعیم بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں متقی لوگ اپنے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں پائیں گے افنجعل المسلمین کالمجرمین اب کچھ سوال ہیں یہاں تھاٹ پرووکنگ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اپنی تھنکنگ پر غور کرے ری تھنک کرے اور وہ کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم اور مجرم ایک جیسے ہو جائیں مسلم کون ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے اطاعت گزار فرما بردار اور مجرم جو اللہ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھے اور حدود کو توڑ دے قانون توڑنے والا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں ایک وہ شخص جو اپنی گاڑی ہر اصول ضابطے کی پابندی کے ساتھ چلا رہا ہے اور ایک وہ جو ہر اشارہ توڑ رہا ہے ان دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے نہیں مالکم کیا ہے تم کو کئی فتح کمون کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو کیسے سوچتے ہو دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا آخرت میں کیسے اس طرح ہوگا یعنی گاڑی کی مثال سے سمجھے نا کہ ایک وہ شخص جو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر کے چل رہا ہے اور دوسرا وہ جو ان قوانین کو توڑ رہا ہے تو دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا دنیا میں اگر ایک جیسا نہیں ہوتا تو آخرت میں ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جو بہت کانشیسلی زندگی بسر کر رہا ہے ہر حد کو ہر ایک قانون کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اور پوری احتیاط کے ساتھ خود بھی بچتا ہے دوسروں کو بھی بچاتا ہے اور منزل کی طرف رواں دواں اور ایک دوسرا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں جو دندناتا وہ پھر رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے پکڑے دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں پکڑنے والا تو آگے ہے نا پھر مالکم کیف تحکمون تم سوچتے ہو تمہاری عقل ہے کس بنا پہ یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ سب برابر ہوں گے ام لکم کتاب فیہ تدرسون عقل تو نہیں کہتی ایسا کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا جس سے تم پڑھتے ہو کسی الہامی کتاب میں یا کسی دنیا کے اور حصے میں کہ تمہیں اس سے پتا چلے کیونکہ عام طور پر انسان بہت سی چیزیں اپنی غور و فکر اور عقل کے نتیجے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کچھ چیزیں انسان کہیں سے پڑھ کے دلیل لاتا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ کیا کہ ان لکم فیہ لما تخیرون کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم پسند کرو گے اختیار کرو گے تم چنو گے تم پک کرو گے اپنے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اصول و ضوابط کی پابندی نہ کرے اور نتیجہ اس کے اپنے ہاتھ میں اور اپنی مرضی کی چیزیں لے لے تمہارا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ام لکم ایمان علینا یا تمہارے لیے کوئی قسم ہے ہمارے ذمہ یعنی تم نے ہم کو قسم دے رکھی ہے کس بات کی کہ قسم ہے اللہ آپ کو کہ آپ میرے خلاف کوئی نتیجہ نکالیں یا کوئی فیصلہ کریں بالغت الى یوم القیامہ جو قیامت کے دن تک پہنچے گی یعنی وہ اتنی لمبی قسم ہے کہ قیامت تک وہ ٹوٹی نہیں سکتی ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے یعنی یا انسان اتنا کانفیڈنٹ کسی انجام کے بارے میں اس وقت ہوتا ہے جب اس نے کسی سے کوئی پکا وعدہ لے رکھا ہو اور خاص طور پر قسم کھا کے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہم میں سے کس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے اور اللہ کو قسم دے رکھی ہے کہ اللہ ہم زندگی تو ویسے ہی بسر کریں گے جیسے ہم چاہیں گے لیکن آپ کو قسم اگر آپ ہمیں سزا دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں ایسا سلہم ان سے پوچھو ایہم بذلک زعیم کون ہے ان میں سے اس بات کا ذمہ دار ضامن دعوے دار ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں نے اللہ سے قسم لے رکھی ہے کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا ہے کوئی پھر کہاں سے بے فکر ہو گئے لوگ ام لہم شرکا یا ان کے کچھ مددگار ہیں شریک ہیں ان کے کچھ پارٹنرز ہیں فلیاتو بشرکائہم، تو چاہیے کہ لائیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے. یعنی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان مددگار ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بھروسے پر غلط کام کرتے ہیں کہ آج اگر ہم پکڑے گے تو کل وہ ہمیں چھڑائیں گے. کہاں ہیں وہ چھڑانے والے؟ کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا. یعنی یہ آیتیں اتنی سمپل اور اتنی سادہ ہیں. اور پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ مثلا اگر آپ نے پہلا درس کہیں پر سورۃ الملک کا دیا ہے تو دوسرا آپ ان آیتوں پہ دے سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم آخرت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، اب ہم اچھا کریں برا کریں، قانون کی پابندی کریں نہ کریں، مسلمان بن کے رہیں کچھ اور بن کے رہیں، جنت تو ہمارے لیے ریزروڈ ہے، فکس، کچھ بھی نہیں بگڑے گا ہمارا. جھوٹ بولیں، غیبت کریں، ظلم کریں، کسی کا مال چرائیں، حق ماریں، زیادتی کریں، کون پوچھے گا ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی تردید کر رہے ہیں. کس کس کی؟ سب سے پہلے سوال کر کے عقل جھنجھوڑ رہے ہیں. عقل اس بات کی تردید کرتی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی نے قسم نہیں لے رکھی، اور کسی کا کوئی ایسا ضامن نہیں ہے، کسی کا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو اس کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا یا بچا سکے. وہ دن بہت سخت دن ہے.
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون.
يوم يكشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. یکشف و کشف ہوتا کسی چیز کو کھولنا، کس کی پنڈلی کھولی جائے گی اور یہ کس پنڈلی کے کھلنے کی بات ہے، اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی. بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوگا تو ہر کوئی سجدے میں گر پڑے گا جس کے اندر ایمان ہوگا. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا سنانے کے لیے، یعنی ریاکاری یا سمع کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کے تختے کی طرح ہو جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے، جھک نہیں سکیں گے، نماز نہ پڑھ سکیں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن نماز نہیں پڑھ سکے گا. جو آج سجدہ نہیں کرتا وہ وہاں سجدہ نہ کر سکے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو سجدے کی عادت نہ ہو یا آپ بہت دن بعد سجدہ کریں، جیسے بچے کی پیدائش کے بعد آپ دوبارہ نماز شروع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ رکوع سجدہ انتہائی مشکل ہو جاتا. تو جو لوگ ساری زندگی نہیں جھکتے اللہ کے آگے، وہ قیامت کے دن کیا جھکیں گے؟ کچھ سال پہلے جو کے جانے کا اتفاق ہوا مجھے، تو وہاں ایک ہماری دوست سوشل ویلفیئر کا کام کرتی تھی، بوڑھے لوگوں کی لک آفٹر کرتی تھی، تو کہتی ہیں کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ جھک کے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، تو مخصوص قسم کے وہ ایسے آلات ہیں کہ جو اکیلے رہتے ہیں کہ کوئی چیز نیچے چھوٹ کے گر گئی ہے تو وہ کمر نہیں جھکا سکتے یا نیچے بیٹھ نہیں سکتے، وہ پھر اس چیز سے وہ کھینچیں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جن مسلمان بوڑھی خواتین یا مردوں کے پاس وہ جاتی تھی تو کہتی ہے کہ ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ آرام سے جھک جاتے ہیں، آرام سے نیچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جسم جو ہے وہ عادی ہوتا ہے ساری زندگی اٹھنے بیٹھنے کا. تو میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو جب بلایا جائے گا سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے ان کی کمر اکڑ جائے گی، جھک ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ساری زندگی سجدہ نہیں کیا. یا پھر یہ کہ اگر سجدہ کیا بھی تو اندر نہیں جھکا تھا ان کا، وہاں اکڑ ہی تھی، وہاں ان کی نیتیں خراب ہی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جھکتے تھے، اصل میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، تو وہ بھی نہ جھک سکیں گے. خاشعتن ابصارہم، اب اتنی شرمندگی ہوگی کہ نگاہیں جھک جائیں گی، کسی سے نظر نہ ملا سکیں گے، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انتہائی شرمندہ ہوں گے. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے، دنیا میں صحت سلامتی کے حالت میں وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج بھی سجدہ نہ کر سکیں گے. نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں یہ آیت سخت ترین آیت ہے، اتنے واضح انداز میں میسج دے رہی ہے کہ دنیا میں جب اذانیں ہوتی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارا جاتا تو وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ جھکتے ہی نہیں تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی، صحیح سلامت صحت مند امن و امان میں رہنے والے، دنیا کے ہر کام کاج میں آگے آگے جانے والے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، لہذا قیامت کے دن پورے حشر کے میدان میں ان کی سخت رسوائی ہوگی اور وہ جھک نہ سکیں گے۔
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔
فَذَرْنِي، تو چھوڑو مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ، اور جو بھی کوئی جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑو، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنستدرجہم، ان قریب ہم درجہ بدرجہ پکڑیں گے ان کو، سلولی اینڈ گریجولی۔ استدراج جو ہوتا ہے، دال رے جیم اس کا روٹ ہے، تدریج، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آہستگی اور نرمی۔ ہم ان کو اتنے آرام سے، اتنی آہستگی سے پکڑیں گے، ایسی مہلت کے ساتھ کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، منہی صلاح عالم، انہوں نے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہم پکڑے گئے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا میں جب ہم غلط کام کرتے ہیں اور ہماری کوئی شامت نہیں آتی تو ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں، اور دلیر ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑا راضی ہے اس لیے ہمیں سب کچھ ملے چلے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے جس طرح دن بدن دین سے اور دور ہو جا رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اور یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پکڑ آ بھی گئی۔ وہ املی لہم، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ ان نقی دی متین، بے شک میری چال بڑی پکی ہے۔ نافرمانی کے باوجود اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پکڑنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدراج۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ متین مضبوط کو کہتے ہیں، اور قید کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا، داؤ یا چال چلنا۔ اچھا کام ہو تو اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قید، برا ہو تو برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ مومنون میں بھی آتا نا، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ یعنی نافرمانی کے باوجود اگر کسی کو دنیا کی دولت زیادہ ملی ہوئی ہے، مال اور بیٹے اس کے پاس بہت ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ بڑی بھلائیاں کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں بھی آتا نا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب لوگ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھولتے ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو کیسے آزماتا ہے، ان پہ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بہت کچھ اللہ ان کو دے دیتا ہے دنیا میں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ پھول اٹھتے ہیں اور خوب خوش ہو جاتے ہیں جو انہیں ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتتا، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے، اچانک ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تو یکا یک وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، کہاں سے آ گیا، ہم نے تو سارے انتظام کر رکھے تھے اپنے آپ کو بچانے کے، یہ کیا ہو گیا۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ اتنی پرفیکٹ ہیلتھ تھی، کبھی زکام بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا، اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، تو انسان کسی بھی چیز کے اوپر مان نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی تدبیر پکی تدبیر نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بھی فٹ ہوں، جو مرضی احتیاطیں کر لیں، جتنی مرضی سیکیورٹی اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیں، جو چاہیں بچاؤ کر لیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ تو انسان کو کبھی بھی دنیا کے اسباب اور وسائل پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس اتنی عقل ہے، اور میرے پاس اتنا علم ہے، اور میرے پاس اتنا مال ہے، اور میرے اتنے بیٹے ہیں، اور میرے پاس فلاں اور فلاں ہے، کون ہے جو مجھے پکڑے۔ نہیں، موت کا فرشتہ آئے گا اور سب کے بیچ میں آ کے سب کچھ لے جائے گا، ہوش بھی نہیں ہوگی انسان کو کہ یہ پکڑ ہو گئی۔
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔
أم تسألهم أجرا، یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو، یہ اہل مکہ کیوں نہیں آپ کی بات سنتے، آپ کوئی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، تو یہ تاوان میں بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ان پہ چٹی پڑ گئی ہے کہ ہر روز ان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جس کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیوں تمہارا انکار کر رہے ہیں، کس بلبوتے پہ. فاصبر لحکم ربک، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیے، سہتے رہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو مچھلی والے کی طرح. کون ہے مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. سورہ صافات میں آتا نا، فالتقمہ الحوت، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، وہو ملیم. سورت انبیاء میں ان کو ذنون کہا گیا، وذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام والا طریقہ نہیں کریں گے. ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کا حکم آئے بغیر وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا، جہاں گئے آگے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈوبنے لگی تو ان کے نام کرہ نکلا اور ان کو پھینکا گیا سمندر میں، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اذ نادا، جب وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، وہ ہوا مقزوم، اور وہ غم میں بھرے ہوئے تھے. مقزوم کاف ضا میم سے ہے، قزمہ کہتے ہیں غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا، غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا، اور اس کا اظہار بھی نہ کرنا اور اسے دبا جانا اور پھر وہ سانس گھٹنے لگنا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں ان کا حال یہ تھا، کیونکہ ایک اندھیرے پہ ایک اندھیرا. اب دیکھیں کہ جس قوم میں تھے انہوں نے ستایا، ان کے انکار کا غم، پھر جب وہاں سے غصے میں نکل گئے تو وہ غصہ ساتھ، پھر خیال آیا کہ اللہ ناراض ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں، پھر ان کے نام کرنا نکلا اور وہ پانی میں پھینکے اور پھر مچھلی نے پکڑ لیا. یعنی وہ ساری چیزیں ایک کے اوپر ایک ایسی جمع ہوئی کہ شدید قسم کے جھٹکے میں آ گئے. فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پہنچ گئی ہوتی اس کو نعمت اس کے رب کی طرف سے، رحمت اس کے رب کی، لنبذ بالعراء، البتہ وہ پھینک دیا جاتا چھٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ مذمت کیے گئے ہوتے. یعنی اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے تو رب کی رحمت نہ آتی، اور پھر اللہ نے جس طرح ان پہ اپنی رحمت کی وہ نہ ہوتے. فاجتباہ ربو، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو کر دیا اس کو صالحین میں سے، یعنی دوبارہ اللہ نے ان کو چن لیا. سورت صافات میں آتا وارسلناہ الی مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناہم الی حین. تو بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے تھوڑا سا بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اولو العزم پیغمبروں میں سے نکل گئے. فرمایا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے، آپ ایسا نہیں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، آخر دم تک جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، کرتے رہیں گے. اسی لیے آپ سے پہلے کئی صحابہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن آپ نے کب ہجرت کی؟ جب حکم آیا. حضرت ابوبکر نے اسی لیے پوچھا نا، کیا اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اجازت مل گئی، اس سے پہلے نکلیں گے بھی نہیں.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، البتہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ساتھ. اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی حربہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا گیا تھا کہ جس سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹایا جائے. زبان سے اذیتیں، ہاتھوں سے آپ کے خلاف منصوبے، قاتلانہ حملے، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے اور جب آپ قرآن سناتے تو آپ کو گھورتے رہتے کہ گویا نگاہوں سے آپ کو ہلا دیں اور اپنے مقصد سے ہٹا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں، یعنی قرآن سنتے وقت سنانے والے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ سنا نہ سکے. اور یہ جو یزلقونا کا لفظ ہے نا، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، زلقا، اور زلق کہتے ہیں پاؤں پھسلانے کو، جیسے جسم پہ تیل لگنے سے ہاتھ پھسلتا ہے نا، یہ کیچڑ سے انسان پھسلتا ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ بول نہ سکیں، ایسی ٹنگ سلپس ہوں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ ہی نہ پائیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو بالکل مجنون ہے. یعنی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو گھورتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کو مجنون کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے وہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے. یعنی ان کی ان حرکتوں سے، ہتھ کنڈوں سے آپ کا کام رکے گا نہیں. جس کو یہ جنون کہہ رہے ہیں وہ دراصل قرآن ہے، یہ دیوانگی کی بات نہیں. یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. اور جب اس قرآن کی روشنی دلوں میں اور اخلاق میں اترے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، کیا یہ جنون ہے یا ذکر ہے، ہدایت اور نصیحت ہے یا لوگوں کو بگاڑنے کی چیز ہے. تو اصل ضرورت کیا ہے داعی کے لیے؟ کہ صبر کے ساتھ پیغام پہنچاتا جائے اور لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے، نہ تان و تشنیع کی کرے، نہ ہی کسی اور اذیت کی کرے، اور حتیٰ کہ یہ آخری ہتھکنڈا کہ نگاہوں سے اچکانے اور پھسلانے کی جو سازش ہے اس کو بھی اگنور کر دے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو بھی شاید اس چیز سے واسطہ پڑے کہ آپ دین کی بات کسی کو سنائیں اور وہ قبولیت والی نگاہوں سے سننے کی بجائے نفرت کے ساتھ اور حسد کے ساتھ آپ کو ایسے دیکھے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکے. تو کبھی کسی مجلس میں ایسے لوگوں سے سابقہ پیش آئے تو ان کی طرف دیکھا ہی نہ کریں، دوسری طرف دیکھا کریں جہاں لینے والے ہوں، تو پھر آپ کے پاؤں جم جائیں گے. یہ جو ہتھکنڈا ہے یا یہ جو ہتھیار ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے اور نظر کا ایک اثر ہوتا ہے. اور سورۃ یوسف میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں کہ نظروں کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، اور نظر لگنا اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بوجھل پن کی کیفیت آنا، اور کام نہ کر سکنا، اور بول نہ سکنا، اور میسج تھرو نہ ہونا، اور کنوے نہ کر سکنا. تو ایسی صورت میں انسان اعوذ باللہ سے آغاز کرے اور اللہ کی بات کو پہنچاتا چلا جائے، کیونکہ اثر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم سے ہی دل پہ لگتی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو اس پر یہ آیات پڑھ کے دم کرنا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نظر کا دم اس آیت سے کرتے ہیں. بہرحال حسن بصری کا قول ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بتائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات پہنچانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا جواب اور حل کیا ہے؟ صبر، برداشت اور استقامت. اور ایک وقت آئے گا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سب تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.